الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اور خبردار ہو سنو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی بہت ہی بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اے پیغمبر آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہو کیونکہ ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں وہ سمیع العلیم وہ سنتا ہے اور جانتا ہے پارہ نمبر 11 سورت یونس ہے اور سورت کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں سب سے پہلے لفظ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے معنی ہے خبردار یعنی اللہ جب کوئی بات میں خبردار کرنا چاہے متنبہ کرنا چاہے تو لفظ استعمال فرماتے ہیں اللہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے اللہ حروف ڈنڈا ہے یعنی خبردار ہو جاؤ اللہ کہہ کر اللہ پاک نے اولیاء اللہ کی تعریف بیان فرمائی تمہیں پتا ہے اللہ کے ولی کون ہیں اللہ کے دوست کون ہیں اولیاء یہ ولی کی جمع ہے پلورل آف ولی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں یہ شرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس آیت کی فرمایا ولی وہ اذا راو ذکر اللہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں دنیا یاد نہیں آئے بلکہ اللہ یاد آ جائے اس کو ولی کہتے ہیں جن کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے اور ابو ہریرہ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے یہ حدیث ابو داؤد شریف کی کہ قیامت کے دن بعض لوگ نور کے ممبر پر ہوں گے نور کے ممبر پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء اور شہداء اس کی تحسین کریں گے تعریف کریں گے رشک کریں گے یہ کون لوگ ہیں نہ نبی ہے نہ شہید ہے یہ کون لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ اللہ کے دوست ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں مسلمانوں سے دوستی رکھتے تھے حالانکہ ان کے رشتہ داروں سے یا مسلمانوں سے کوئی پیسہ لینا مقصود نہیں تھا صرف اللہ کے لیے یہ محبت کرتے تھے اس لیے اللہ پاک نے آج ان کو یہ درجہ دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت صحابہ کرام کو اس حدیث کی شرح میں سنائی، الا ان اولیاء اللہ، ایسے اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، ولا هم يحزنون. تیسری روایت بخاری شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی اس کے ابو ہریرہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته، جس نے میرے ولی کو دوستوں کو ستایا میں اس کے ساتھ میری ڈائریکٹلی لڑائی ہوگی، یعنی اس نے اللہ سے جنگ شروع کی، یہ مطلب ہوا، فقد آذنت، میں ڈائریکٹ اس سے لڑوں گا، جو میرے دوست کو، جو میرے ولی کو ستاتا ہے. اب ولی کس کو کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، ولی کی صفت خود اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں. پھر آگے چل کر اس حدیث بخاری شریف کی اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فرائض دیے ہیں، اگر ان فرائض کو اگر کوئی ادا کرتا رہے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور پھر فرائض کے ساتھ نوافل، نوافل میں سنت بھی آ گئی، سنتوں کو، نوافلوں کو ادا کرتا رہتا ہے تو یہ بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قریب ہو کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روایت کو امام بخاری نے نقل فرمایا، کہ وہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب کہ اس کے کان جو ہے اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اس کا منہ اللہ کا منہ بن جاتا ہے، اس کی سوچ اللہ کی سوچ بن جاتی ہے، اس کا دل اللہ کا دل بن جاتا ہے، اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. یہ لمبی روایت ہے. اس کا پیر اللہ کا پیر بن جاتا ہے. یہ روایت بیان کر کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن، ایسے ولی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث پوری حدیث قدسی ہے جو اس کے امام بخاری نقل کر رہے ہیں، کہ اللہ کو کسی چیز کے بارے میں تردد شک نہیں ہوتا، لیکن مومن کی موت کے اندر میں شک ہوتا ہے. جب یہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہے. مومن کے درجے کو اللہ بیان کر رہے ہیں. جب یہ موت کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو رنجیدہ اور ناراض کرنا نہیں چاہتا. یہ تو لمبی حدیث ہو گئی. اب اس حدیث کی شرح میں ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے اشارے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا کان انسان کے کان میں فرق ہے. اللہ کی آنکھیں کہاں کیسی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کا منہ یہ کیسے انسان کا منہ بن گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ اعمال کرتے 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 اللہ کے اتنا محبوب اور قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہے. یہ مطلب ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، کان سے بھی وہی کرے گا. گویا اس کے کان اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں، اس کی زبان اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے، اس کا دیکھنا اللہ کی مرضی پر ہے، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں. اس کا سوچ، اس کی سوچ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کا کسی ہاتھ سے کام کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اس کا پیر سے چلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. گویا اس کی زندگی میں اعمال وہ کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، وہ اعمال نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو. پھر آگے فرمایا، ولی کی پہچان میں، مار تردد تو من شے، کسی چیز کے بارے میں مجھے تردد نہیں ہوتا. اس کا ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، میں کسی چیز کو کرنے میں تاخیر نہیں کرتا. کون فیکون، تاخیر نہیں کرتا. لیکن مومن کی موت میں میں تاخیر کرتا ہوں، تردد کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ مومن تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے 50,000 روپے والے کو بھی کہتے مالدار ہے، اور ایک کروڑوں والوں کو بھی مالدار ہے، لیکن وہ بڑا مالدار ہے. یہ فرق ہے ایمان کا بھی مومن کا بھی. جو وہ مومن ہے جس کی صفت آگے بیان کرتے ہیں آمنو و اتقون، وہ مومن جس کو ولی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کو اس کی موت میں تردد ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ پاک اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اچانک موت لے تو ناراض ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ اس کو بیماری دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، پھر ٹھیک کر دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، پھر ہاسپٹل سے گھر پر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ تھک جاتا ہے. اب بس تھک گیا، اللہ پاک مجھے اٹھا لے، کیا کہتا ہے، اب مجھے لے لے. یہ خود راضی ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے. وقت تو اللہ پاک نے وہی رکھا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، ایک دم کھینچنا نہیں چاہتے، اس طرح تاخیر کرتے ہیں. کبھی اچھا کبھی بیمار، کبھی اچھا کبھی بیمار. اسی بیماری اور صحت کو اللہ نے، محدثین فرماتے ہیں، لفظ تردد سے بیان فرمایا کہ ایک دین آتا ہے کہ وہ خود کہتا اللہ مجھے لینے میں تھک گیا، تو پھر اللہ فرشتے سے کہتے میرے اس بندے کو لے آؤ. ایک شرح یہ نقل کی، یہ شرح نقل کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ اس حدیث میں. لیکن دوسری جو شرح ہے وہ نقل کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ اللہ موت کے فرشتے کو اس ولی کے پاس بھیجتے ہیں، اس نیک بندے کے پاس بھیجتے ہیں، وہ نہیں چاہتا. اللہ فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے، واپس بلا لیتا ہے، پھر بھیجتا ہے. اور اس پر واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بخاری شریف میں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے کون؟ ملک الموت. چلو آیا، بڑا غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اٹھا کر ایک تماچا مارا ملک الموت کو، آنکھ نکل گئی. یہ بخاری کی روایت ہے، اٹھا کر دیکھو. ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، میرے جیب کی روایت نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے. ایک تماچا مارا کس کو؟ موت کے فرشتے کو، جو روح نکالنے کے لیے چلا گیا. زدنی کی نہیں، لے کے جاؤں گا تجھے، فرشتے کہاں چھوڑنے والے ہیں. لیکن کیا ہے، گویا حکم ہوا اللہ کا، آ جاؤ میرے پاس واپس. فرشتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، پھر بھی پوچھا کیا ہوا، واپس آ گئے. موسیٰ کو نہیں لائے، فرمایا وہ کہاں آنا چاہتا ہوں، میرے تماچا مارا، دیکھو میری آنکھ نکل گئی، وہ تو آنا نہیں چاہتا. کہا جا واپس جاؤ اس کے پاس، واپس جاؤ اور ان کو کہو، دیکھو کتنی تسلی اللہ دے رہا ہے، ان کو کہو بیل کے اوپر، بیل کی بیک کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال زندہ رہو. جتنے بال آئے نا اتنے سال، کہ پھر کیا ہوگا، کہ پھر بھی میں ہی آؤں گا. کیا کہا؟ پھر بھی میں ہی آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا، مجھے تو آنا ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے اس طرح کا راستہ بیان فرمایا، فرمایا تب بھی تو جانا ہے، اب بھی جانا ہے، ابھی مجھے لے جاؤ. اللہ پاک نے راستہ اختیار کیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کوئی صورتیں پیدا کر دیتا ہے، کوئی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کو جنت نظر آتی ہے سامنے. وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ گھر والوں کو نہیں دیکھ، بڑی بڑی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے میں کب جاؤں، میں کب نکلوں، کب جاؤں اللہ کے پاس. یہ ساری نشانیاں احادیث میں اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی صفت کے اسباب میں سے، ولی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس کو صحبت صالح نصیب ہو جائے، صحبت صالح نصیب ہو جائے، کوئی نیک شیخ مل جائے, ساتھ میں بیان فرمایا پھر کثرت ذکر بھی کرنے والا ہو, اتنا ذکر کرنے والا کہ پھر وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جائے کہ دوسرے کو بھی اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ باتیں قاضی ثناء اللہ صاحب نے بیان فرمائی اسی آیت کے تحت میں, الا ان اولیاء اللہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی مرتبہ یا تو کہہ رہے ہیں ولی اللہ کی موت پر کوئی خوف نہیں ہوتا, اللہ کے ولی کی موت ہوتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کی تو خوف نہیں غم نہیں. یاد رکھو لفظ خوف جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے اور لفظ غم جو ہوتا ہے ماضی کا ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم تفسیر میں فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو آئندہ کا بھی خوف نہیں, قیامت کے دن کی پریشانیوں کا کوئی خوف نہیں, قبر کا کوئی خوف نہیں, اور ماضی میں اب یہ اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے, بیوی چھوڑ کر جا رہا ہے, سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے, اس پر اس کو غم نہیں. اللہ خود تسلی دیتے ہیں تم چلے آؤ میں ان کی حفاظت کرتا رہوں گا. نہ غم ادھر ہے نہ خوف آگے ہے قبر کا اور نہ آخرت کا. اس لیے علماء فرماتے ہیں عام بندے کی عام مومن کی موت میں اور ولی کی موت میں فرق یہ ہے کہ عام بندہ گھبرا جاتا ہے موت سے, نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو کر کفر کے کلمات بھی بول دیتا ہے, لیکن ولی ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ صبر کے ساتھ میرے اللہ کا فیصلہ ہے راضی ہو کر پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی موت پر بیان فرمائے تھے. بیٹے کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اور ہاتھ میں اٹھا کر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ماریا قبطیہ سے تھے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر قبرستان میں دفن کے لیے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے, قبر میں بھی اترے اور یہ لفظ فرمایا میں آنکھوں سے آنسو ہے دل میں غم ہے لیکن زبان سے ایک بات کہتا ہوں. یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے, یہ اللہ کی امانت میں اللہ کو سپرد کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ہوتے تھے جو عرب لوگوں کے شیخ ہیں نا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عربوں کے شیخ ہیں, انہی کے فتاوی پر چلتے ہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی کے فتوی پر نہیں چلتے, وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوی پر عمل کرتے ہیں, عرب کے شیخ تھے, بہت بڑے مجدد بڑے عالم تھے, بڑے مفتی تھے, ایری چوٹی کے عالم تھے. ان کے کسی نیک اور صالح اور ولی کے آپ دوست تھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر تعزیت کے لے گئے. علامہ ابن قیم شاگرد ہے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے, دونوں تعزیت کے لیے گئے. دیکھا تو جس آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ تو نیک آدمی تھا بہت ولی تھا, اس کے گھر گئے تو دیکھا وہ تو مسکرا رہا ہے, خوش ہے, بہت ہی خوش ہے. تو ان کے گھر گئے کہ ہم تو تعزیت کے لیے آئے ہیں تمہارے گھر پر, ماشاءاللہ بہت حساس پشاس ہے. تو اس نیک آدمی نے کہا میں ہر وقت اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہوں, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیت کے الفاظ پیش کیے, بیٹھے واپس آ رہے تھے. یہ بات زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھی ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں ہمیں کہا یہ ولی تو ہے لیکن کچا ولی ہے. کیا کہا؟ یہ ولی تو ہے لیکن کچا ولی ہے. کوئی بھی ہو اگر یہ مکمل ولی ہوتا تو اپنے بیٹے کی موت پر آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں, اس لیے کہ میرے نبی کو بیٹے کی موت پر آنکھوں سے آنسو تھے اور نبی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. ان کا دل غمگین تھا، ہاں کہتے چلو اللہ کی مرضی ہوئی، چلے گیا میرا بیٹا، اس طرح کے الفاظ، نہ کہ خوش ہونا، نہ کہ خوش ہونا، اس پر کہا عبدیت نہیں ہے. عبدیت وہ جس کے اندر عبدیت و بندگی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر جس طرح کیا ویسے ہی یہ پریکٹیکلی عمل کرتا ہے. یہ بات بڑے ہی بیان کر سکتے ہیں، کس طرح دیکھ کر یہ بات بیان فرمائی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، بہت عجیب بات. تو ایک بات تو یہ ہے جو یہاں بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. معرفت خداوندی کا اللہ کے ولی کو موت کے وقت مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، جنت کا اور فرشتوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. جو نعمت لے کر وہ جنت سے آتے ہیں، جنت کا ریشمی رومال، جنت کا کفن، جنت کی چیزیں وہ لے کر سامنے آتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر انسان پھر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ معرفت خداوندی جس کے اندر آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے خدا کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے پر. میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. جب وقت آتا ہے تو میرا ارادہ تو ایک طرف رہتا ہے اور اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا. اس پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی وہ ہے جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا. اس پر ایک اور بات یاد رکھو، موت تو ہر ایک کی آنی ہے، لیکن موت ایمان پر آئے، اللہ کی رضا پر آئے کہ اللہ راضی ہو اس سے. تقدیر غالب آتی ہے ہر ایک کے پر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی تقدیر پر مجھے یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نقل فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہدہد آیا. ہدہد قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، ہدہد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مجھے بھی آپ کی فوج میں شامل ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں، آمی میں شامل ہونا ہے. کہا دیکھو یہ جتنے میرے آمیز ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہیں چاہے جناتوں میں سے ہیں، جو بھی ہے یہ سب ہنر جانتے ہیں. کیا تو کوئی ہنر جانتا ہے؟ کیا تو کوئی ہنر جانتا ہے؟ اگر ہنر جانتا ہے تو آؤ فوج میں شریک ہو جا، ورنہ عام پبلک کی طرح رہو. تو اس نے کہا میں ہنر جانتا ہوں. کہا کیا ہنر جانتا ہے؟ کہا جب آپ کا تخت جب اڑے گا ہواؤں میں ہزاروں مائل، اس وقت پانی اگر ختم ہو جائے، میں آپ کے تخت سے ہزاروں مائل نیچے دیکھ سکتا ہوں کہ زمین میں پانی کون سی جگہ ہے. یہ صلاحیت اللہ پاک نے ہدہد کو دی ہے. اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. میں ہزاروں مائل سے پہچان لیتا ہوں زمین میں پانی کہاں ہے. مشین والے بھی نہیں جانتے کہ پانی کہاں ہے، وہ لگاتے ہیں پھر پانی نہیں نکلتا، لیکن ہدہد جانتا ہے. اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے. تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوا بھی تھا، کروج ہوتے نا کوا. ابن عباس اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کوا نے کہا یہ جھوٹا ہے. کیا کہا؟ یہ جھوٹا ہے، اس کو ایسا پوچھو کہ تجھے اتنے ہزاروں مائل پانی نظر آتا ہے، جب شکاری جال کو رکھتا ہے وہ تو تجھے نظر نہیں آتا، تو پھنس جاتا ہے اس میں، پھنس جاتا ہے، وہ کیوں نظر نہیں آتا تجھے؟ اس وقت ہدہد نے کہا ہاں میں ہمت اور ارادے سے کام کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی میری تقدیر اللہ کی مجھ پر غالب آ جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے آدمی کتنے ہی کام کرو. حضرت مولانا شام الحق صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی روزانہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص سورہ توبہ کی آخری دو آیت پڑھ لے تو اس دن اس کی موت نہیں آتی, اس دن اس کی موت نہیں آتی. لیکن جس دن موت آنی ہے اس دن اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں, وہ پڑھتا نہیں ہے, اس دن اس کی موت آ جاتی ہے. خیر یہ تک بات نکلی کہ تقدیر کے اوپر سے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے اللہ سے, وہ جانتے ہیں اس میں میرے خدا کی تقدیر ہے, میرے خدا کا فیصلہ ہے, اس پر ہم راضی ہیں. یہ فرق ہے عوام اور ولیوں میں. دوسرا جواب یہ دیا ہے خوف خدا کے بارے میں کہ دیکھو اولیاء اللہ کے موت کے بعد ان کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں, مختلف حالتیں. وہ تمام احادیث اس کے ذیل میں بیان کی ہے, جیسا کہ اللہ کا جب نیک بندہ نیک ولی اس کی جب موت آتی ہے اور اس کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے, منکر نکیر اس کے پاس سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو اس وقت وہ سوال کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ یوں کہتا ہے دعونی بالصلاتی, مجھے ابھی چھوڑ دو, نماز پڑھ لینے دو, بعد میں سوال کرنا, اس لیے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے, ابھی سورج غروب ہو رہا ہے, میری نماز چلی جائے گی. اسی لیے بہت سارے حضرات جن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو ایسے خواب زیادہ آتے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے. یہ نشانی ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا, کہ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ابھی میری نماز چھوٹ جائے گی, بعد میں سوال کر لینا. تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ, انہیں سوال نہیں کرنا ہے, چلو. اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر یہ اللہ کی طرف اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیا. جیسا کہ انس بن مالک, ان کے شاگرد کبیر کون تھے؟ ثابت بنانی. حضرت انس بن مالک کے شاگرد کون تھے؟ ثابت بنانی, جن کا نام ہم سنتے ہیں فضائل اعمال میں بہت سی مرتبہ. یہ ثابت بنانی کے بارے میں اسماء الرجال میں لکھا ہے, یہ بڑے محدث گزرے ثابت بنانی. حضرت انس اپنے گھر والی کو کہا کرتے تھے خوشبو لگا دو ہاتھ میں مجھے, کیا کہتے ہیں؟ خوشبو لگا دو, اس لیے کہ ابھی ثابت بنانی آئیں گے اور ان کی عادت ہے جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو میرے ہاتھ کو پہلے چومتے ہیں. کس کے ہاتھ کو؟ صحابی کے ہاتھ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر مجلس میں بیٹھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ہاتھ کو چومتے ہیں اور پھر مجلس میں بیٹھتے ہیں. یہ عادت تھی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی, تابعی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی موت ہو گئی, ان کی موت ہو گئی, ان کو دفن کیا گیا, دفن کیا گیا تو دفن کرنے والوں میں سے جو اٹھانے اٹھا کر اندر میں رکھنے والے تھے ان میں سے کسی کی کوئی چیز اندر گر گئی, مل نہیں رہی. یا تو وہ قبر کھودنے والے دو آدمی تھے, مسلمان تھے, ان میں سے کسی کی, الگ الگ بات نقل کی ہے ان کے بارے میں. تو وہ جب نکالنے کے لیے دوبارہ اجازت لی تو اجازت دی گئی, جب قبر کو کھودی گئی وہ چیز تو نہیں ملی, لیکن جلدی سے یہ قبر بن کر کے واپس آ گئے. کن کے مقام پر گئے؟ ثابت بنانی کے مقام پر. جا کر ان کی بیٹی سے کہا, بہن تمہارے ابو کا کوئی اچھا عمل تھا, کوئی اچھا کام تھا, کوئی اچھی دعائیں تھی, ہمیں بتاؤ. کہا, ابو کا کام تو وہی جو سب کرتے ہیں, نماز پڑھنے کا, صدقہ دینے کا, قرآن کی تلاوت کرنے کا. نہیں, کوئی تو کام ہوگا اچھا. کہاں, ایک کام تھا, وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھ کر میں ہر وقت سنا کرتی تھی اپنے ابو کی زبان سے, یوں دعا کرتے تھے, اللہ مجھے تہجد کی نماز بہت محبوب ہے, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, اللہ اگر تو کسی کو قبر میں کچھ دیتا ہے تو مجھے تہجد کی نماز میں پڑھوں کہاں پر، میں قبر میں جا کر نماز پڑھوں، یہ میرے لیے اجازت دے دینا. فرمایا میں نے جب قبر، بات صحیح ہے تمہاری، ان کھودنے والوں نے کہا کہ ہم نے قبر کھودی تو ہم نے دیکھا وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے کھڑے ثابت بنانی تابعی ہے، قبر میں نماز پڑھ رہے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے مختلف حالتیں ہوتی ہیں قبر کی اور قیامت کی، انہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کہیں گے اَيْنَ الْعُلَمَا اَيْنَ الْعِمَا اَيْنَ الْمُعَذِّنِينَ، تین لفظ ہے، کہاں ہے؟ تو جبرائیل سے کہیں گے جاؤ تلاش کرو ان کو، تلاش کرو. جب وہ تلاش کر کے سارے علماء، عین الحفاظ کا لفظ بھی ہے، چار کا لفظ ہے، حفاظ، مؤذن، علماء اور امام، ان کو جمع کرو سب کو. ائمہ سے مراد وہ امام جو قاضی ہے، جسٹس ہے، فیصلہ کرنے والے، اور علماء اور حافظ قرآن اور مؤذنین، ان کو جمع کرو. جمع کر کے لایا جائے گا، جبرائیل کہیں گے اللہ یہ سارے موجود ہیں، کہا ان سب کو عرش کے نیچے نور والے ممبروں پر بٹھا دو. یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے رسول کے علم کو آگے پھیلانے والے ہو، قرآن کے حفظ کرنے کے بعد اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہو، اور اللہ کا حکم ہے لوگوں کو دعوت دو نماز کی، اذان دینے والے ہو، اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا قیامت کے دن. یہ ساری سی باتیں، ساری باتیں ولیوں کے بارے میں لکھی ہے، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے، لیکن ولیوں کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبوت کے لیے معجزہ میریکل شرط ہے، ولیوں کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. کئی اولیاء اللہ ہے جن سے کوئی کرامت نہیں، لیکن اللہ کی، اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار گزار کر دنیا سے چلے گئے. اسی لیے محبوب سبحانی، سارے ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ لازم پکڑو استقامت کو، اس لیے کہ الاستقامت فوق الکرامت. آدمی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کا یہ درجہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو اور بھنگ پیتا ہو، یا اس طریقے سے ننگا گھومتا رہتا ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، ان کو کون ولی کہے؟ ان کو کون پیر کہے؟ ان کو کون ولی اللہ کہے؟ جن کے اندر نماز نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ تو امام الاولیاء تھا، امام الانبیاء تھا، امام الائمہ تھا، امام سارے سب کے فریق، سب کے سردار تھے، لیکن کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ننگے نہیں گھومے، کبھی بھنگ نہیں پیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی ایسا عمل نہیں کیا، کبھی نہیں. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے، وہی ولی، ورنہ چاہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہو لیکن رسول اللہ کے خلاف کام کرتا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہوگا یا شیطانی اعمال دکھانے والا ہوگا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو ہمارے اولیاء کرام کی، آپ کو اس میں یہ بات ملے گی. کسی بھی ولی نے، شیخ عبد القادر جیلانی، اس طرح خواجہ معین چشتی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، کسی نے گنجا پیا، کسی نے بھنگ پیا، کوئی ننگا گھوم رہا تھا، کسی نے زنا کیا، کسی نے کوئی خراب کام کیا، کچھ نہیں، کسی سے آپ کھول کے کسی کتاب میں نہیں بتا سکتے ہو، سب اللہ کے ولی تھے، اللہ کی ایک ایک سنت پر. بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، 3 دن روتے رہے، کسی کی مجال نہیں ہو رہی مریدین کی کہ پوچھے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. کس ایک دن ایک مرید نے آگے چل کر پوچھ لیا، حضرت کوئی پریشانی ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری دوا دارو جو بھی ہے کریں گے، ہم کچھ کام ہے کر دیں گے، آپ کی پریشانی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں خدمت کے لیے. فرمایا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. 3 دن پہلے وضو کرتے کرتے داری میں خلال کرنا میں بھول گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ داری میں خلال کرنا میرے نبی کی سنت، اس کو میں بھول گیا ہوں، مجھے بعد میں یاد آیا. تو میں روتا رہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھ لے کہ تو میرے نبی کے اتباع کا دعویٰ کرتا تھا اور نبی کے حکم کو توڑتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا. ایک چیز کے چھوٹنے پر اتنا رو رہے ہیں، وہ کہاں بنگ پینے والے، وہ کہاں شراب پینے والے، وہ کہاں ننگا گھومنے والے. ان کی زندگی عجیب تھی. آپ کبھی اولیاء کرام کی زندگی پڑھو، وہ کیسے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ زندگی ان کی کیسی تھی. راتوں میں رونے والے، کبھی کوئی نماز چھوڑنے والے نہیں تھے. دیکھو آج نام کے پیر ہیں، نام کے ولی ہیں، لیکن دیکھو ان کی حالت، نماز نہیں، روزہ نہیں، بیٹھ کر شراب پی لے، بھنگ پی رہے ہیں، گانجے لے رہے ہیں، گالیاں بول رہے ہیں، سموک کر رہے ہیں اور تبیکو کھا رہے ہیں. کیا اور کیا اور کیا اور کیا ہے، جا کر دیکھو آپ. ہم تو یہاں بیٹھے، میرا تو بہت پالا پڑتا ہے ان لوگوں سے، بہت سے. میں ایک سفر کر رہا تھا ایک دن، تو ایک بڑے پگھر والے، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، بڑی داری والے ٹرین میں میرے ساتھ تھے. او ہو، تو ان کے ساتھ کتنے ولی، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی کیا سر دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ ہمارے فلاں ولی ہے، فلاں کرامت دکھاتے ہیں فلاں. تو جب اسٹیشن پر پہنچے، ہم نے کہا حضرت عصر کا وقت آ گیا ہے، آپ امام بن جائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ ٹرین ابھی آدھا گھنٹہ یا رکے گی، دوسری فاسٹ ٹرین کو نکالیں گے، اس کے بعد لوکل ٹرین چلے گی. نہیں نہیں، جاؤ جاؤ تم پڑھ لو، ہم نے تو مکے میں پڑھ لی ہے. کیا کہا؟ تم پڑھ لو، ہم نے تو مکے میں پڑھ لی ہے. یعنی مکے میں پڑھنے سے یہاں نہیں پڑھنا ہے. ابھی تو ہم کتنے عمرہ میں جاتے ہیں، وہاں پڑھ کے آتے اور یہاں نہیں پڑھنی ہے. یہ جواب مجھے دیا، میرے سامنے کی بات ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی میں ایک آج کل کے حالات بتا رہا ہوں، لوگ اس کے اتنے گرویدا ہیں، اور کتنے علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک اولیاء ہیں، راتوں میں رونے والے، انہیں کوئی پوچھنے والا. اور یہ جو ہے ویسے ہی ڈانس کرنے والے، بنگ پینے والے بیٹھے، حضرت اندر بیٹھے، کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ مکہ میں نماز پڑھ رہے. ارے یہاں بیٹھا ہے اور مکہ میں کیسے نماز پڑھے گا؟ بیٹھا یہاں ہے، نماز مکہ میں کیسے پڑھے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس ایک قسم کے ڈھونگ ہے، جاہل جھکنے والے بہت ہیں، جھکانے والا چاہیے. پریشان کر لوگوں کے ایمان خراب کرنے والے. میرے ایک دوست تھے، میں نے ان کو کہا، ان کا میرا دوست ہے، اس نے کہا کہ پاکستان سے بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں، بڑے ولی ہیں، ان کی ملاقات کے لیے چلو. تو میرے دوست بھی چلے، میں نے کہا جاؤ مل کے آؤ، سلام کرو. جا کر تو شام کو آئے تو بہت رو رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا، سر پر پٹا لگایا ہے، سر پھوڑ گیا؟ اس نے کہا کیا واقعہ سناؤ. میں وہاں گیا، میں بیٹھا مجلس میں، باتیں سنی، سب کچھ. عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز کا، تو میں نے کہا چلو ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں مسجد میں، آپ گھر میں رہیں، مسجد میں نماز. بولتے نہیں 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 نہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مسجد میں کیا ملے گا، سب کچھ پیروں کے پاس ملے گا. میں نے آرگیومنٹ شروع کر دیا، بھائی اللہ کے سامنے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا، یہ بھی تو اللہ کے ولی ہے. بولتے نہیں 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 نہیں، تم مانتے نہیں پیر صاحب کو. کہ میں مانتا ہوں، تبھی تو آیا ہوں تمہارے ساتھ. بس ایسا جھگڑا شروع ہوا کہ میرا سر پھوڑ دیا، نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بیٹھے رہے. کس قیام میرے نبی کو دو صحابی پکڑتے یہاں سے، یہاں سے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر میں سے دیکھ رہی ہوں उस जमाने में थोड़ी कारपेट थी, उस जमाने में थोड़े ये मार्बल थे। सबसे पहले मार्बल रखने वाले हजरत उस्मान गनी है मस्जिद नबी में, और सबसे पहले साग का लकड़ा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखने वाले हजरत उस्मान है। सबसे पहले कैंडल, ये रोशनी लाने वाले हजरत उस्मान है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला सबसे पहले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दी, तो सहाबा ने बड़े एतराज किए, अल्लाह के नबी की मस्जिद तुमने गिरा दी नहीं बनाने के लिए, नहीं ये बुखारी की रिवायत है, नहीं बनाने के लिए तुमने ये काम किया तुमने। सहाबा ने एतराज किया तो उन्होंने फरमाया, नबी मैंने खुद सुना है अपने महबूब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे फादर इन लोगों से, कि समितु रसूलुल्लाह मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाता है जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाता है। तो इस हदीस पर मैं खुद अमल करूंगा इसलिए कि मेरे महबूब ने मुझे बयान की, इसलिए मैं बना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में इतने फतुहात नहीं थे, तो लोगों के मकान छोटे छोटे थे। हजरत उस्मान हजरत उमर के ज़माने में बड़ी फतुहात हुई, माल भी बहुत आया बाहर से, माल गनीमत बहुत, कि लोगों ने अपने मकान को तोड़कर आला मकान बनाए। तो हजरत उस्मान ने कहा कि मैंने इसलिए मस्जिद तोड़ी है कि मस्जिद छोटी है और तुम लोगों के मकानात बड़े आला है, ये क्या तुम्हारे मकानात आला और अल्लाह का घर छोटा, इसलिए मैंने इसको तोड़कर अब मैंने बड़ा मकान अल्लाह का बनाया है, ताकि तुम्हारे दिल में अपने घर की मोहब्बत न रहे, अल्लाह के घर की मोहब्बत रहे, कि तुम आला मकान खुदा के घर में आकर बैठकर अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारा दिल लगे मस्जिद में। इसलिए और फुतुहात हो चुकी है, मुसलमान लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो मस्जिद बड़ी होना जरूरत है, छोटी मस्जिद से काम नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं जो मस्जिद का भी हिस्सा हजरत उस्मान का बाकी है, देख रहे हैं मिंबर से लेकर अगला वाला मिंबर नहीं, जो रियाजुल जन्ना वाला मिंबर है वहां से लेकर एंड तक जहां सारे सहाबा के नाम लिखे, जहां पहली अम्ब्रेला है वहां तक का हिस्सा हजरत उस्मान ने बनाया है। असली मैं ये कह रहा था कि दो सहाबी हजरत फजल बिन अब्बास और हजरत अब्बास के बेटे हजरत फजल और हजरत अली, दोनों इस तरह हाथ पकड़ के अल्लाह के रसूल को फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं कि आपके पैर लिंपिंग हो रहे हैं, यानी जमीन से घसीट रहे हैं, आप उठा नहीं पा रहे थे, इतने बूढ़े थे और तबीयत बहुत ज्यादा आखिर में हो चुकी थी, और आप इतनी कमजोरी हो गई थी कि अपने पैर को उठा नहीं रहे थे, कि हजरत आयशा कह रही है आपके पैर घिसटने के निशान मुझे नजर आते थे, और मस्जिद में गए और जमात के साथ नमाज पढ़ी। महबूब जब जमात से नमाज पढ़े तो आजकल के पीर नमाज न पढ़े, जो कुछ रखा है मजारों पर रखा है, मस्जिद में क्या रखा है, ये अल्फाज कुफ्र के हैं, अल्लाह से दूरी के हैं, जो कुछ मिलेगा तो अल्लाह के पास मिलेगा, अल्लाह से मिलेगा, वो भी अल्लाह के मोहताज है, अगर मोहताज ना होते तो कब्र में क्यों सोते, कब्र में क्यों सोते। एक बहुत बड़े वली जिनका इंतकाल हो गया, उनकी मजार पर गया तो एक आदमी वहां झुक झुक कर कह रहा है बेटा दे दे, तो मैंने भी फातिहा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैंने बाहर कहा भाई तुम अल्लाह से यूं कहो, अल्लाह मुझे बेटा दे इस बुजुर्ग के वास्ते से, यूं कहो, बुजुर्ग से ना मांगो। कहा क्यों, मैंने कहा ये इनके कोई औलाद है जाकर देखो, इनकी कोई बेटा बेटी नहीं है, अगर इनके हाथ में होता तो ये अपने औलाद ऐसे ही पैदा कर देते, उनकी भी औलाद नहीं थी, खाली मियां भी जाओ उनकी बीबी को जाकर पूछो, जब उनकी नहीं थी तुम उनसे क्यों मांग रहे हो, यूं कहो अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, इसके वसीले से अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, अल्लाह के रसूल का वसीला, इस तरह दुआ मांगने का तरीका होता है, क्यों वो भी तो अल्लाह का मोहताज है, अगर मोहताज न होता तो कब्र में क्यों सोए, मौत ही ना आती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मौत किसी का ना आती तो मेरे महबूब की मौत ना आती, लेकिन उनकी भी मौत आई है, दुनिया से सबको जाना है। तुम्हें कह रहा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो एक बात तो ये है, याद रखो ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میں سنا رہا تھا اولیاء اللہ کے مختلف حالات ہوتے ہیں قبر میں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کروں گا, ہر وقت ایران توران کی بات نہیں کروں گا, اپنے جیب کی کبھی نہیں, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, یاد رکھنا, اس لیے صحیح سچی بات کروں گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر بازوں کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے, من ربو کا, ماں دینوں کا, من ھذا الرجل, تو کرے گا ہائی آئی ڈونٹ نو, یعنی ماں عارف, میں نہیں جانتا, اگر میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا, لیکن میں نے زندگی میں قرآن ہی نہیں پڑھا. محدثین فرماتے ہیں یہ مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے, دنیا میں 5% ایسے ہوں گے جو قرآن کو پکڑتے ہوں گے, ورنہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں قرآن کو دیکھنے کا, پڑھنے کا وقت ہی نہیں. اگر میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو میں آج تمہیں جواب دیتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھنے والا جب اس کو قبر میں سلایا جائے گا تو قرآن ایک خوبصورت شکل میں, انسانی شکل میں یا کوئی شکل میں اس کے پاس ساتھ میں آئے گا اور آ کر کہے گا, منکر نکیر سے اسے عذاب نہیں دینا ہے, سر کی طرف بھی نہیں, پیر کی طرف بھی نہیں, دانی طرف بھی نہیں, بائیں طرف بھی نہیں, نیچے بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, اس لیے کہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, میں آج اس کی روشنی کی شکل میں اس کی حفاظت کروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام یا تو ان کو معرفت خداوندی اتنی ملتی ہے کہ مایوس نہیں ہوتے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے مختلف حالات ہوتے ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, قیامت میں بھی, قبر میں بھی, دنیا سے جاتے ہوئے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, ولی کس کو کہتے ہیں, اس کو اللہ آگے بیان کر رہے ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ ہے جو ایمان لانے والے, ایمان تو سب کے پاس ہے, اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یہاں ولی کا مطلب اللہ ایمان والوں کا پروٹیکٹر ہے, گارڈین ہے, یہاں مطلب آمنو اس کے اندر میں ایمان ہو, یعنی اس کا عقیدہ پکا ہو, شرک نہ کرتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, خالی کلمہ نہیں, کلمہ ایسا مضبوط, ایسا مضبوط کہ اس میں بالکل شرک نہ ہو, ایک اللہ وہی سب کچھ کرتا ہے, اور وکانو یتقون اس کے اندر تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو کہ وہ گناہ کا کام نہ کرتا ہو, علم ہو, علم کے بعد عمل ہو, عمل کے بعد اخلاص ہو. جو بھی علم, مولوی بننا ضروری نہیں ہے, نماز کا علم, روزے کا علم, زکوٰۃ کا علم, حج کا علم, جو ضروری علم ہے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, اتنے مسائل کا جاننا کہ وہ نماز پڑھ سکے, وہ روزہ برابر رکھ سکے, وہ زکوٰۃ برابر دے سکے, اتنا نالج کا ہونا لازم اور فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یہ فرض ہے, لازم ہے, یہ علم بھی ہو ساتھ میں عمل بھی ہو, اور اس عمل کے اندر میں اخلاص بھی ہو, یہ تقویٰ ہے کہ گناہ کا کوئی بھی کام نہ کرے, حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, مکس نہ کرے کہ حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا, ایسے لوگوں کے لیے خطرناک عذاب ہے. تقویٰ کا مطلب خود علامہ ادریس صاحب کاندھیلوی نے معرف القرآن ادریسی میں بیان فرمایا, عجیب بات, میرے تو بال کھڑے ہو گئے جب میں نے اس کو پڑھا, اللہ اکبر. فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کو کہا جائے, سارے بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں, بہت بڑے نیک لوگ بیٹھے, اس کے سامنے اگر کسی کو کہا جائے ننگا ہو جا, سارے کپڑے نکال, اس آدمی پر کیا گزرے گی, سب اتنے نیک لوگوں کے سامنے میں ننگا ہو جاؤں, وہ تیار ہوگا؟ تیار نہیں ہوگا. فرمایا قیامت کے دن جو آدمی گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, انبیاء, اولیاء, صحابہ, تابعین, نیک لوگوں کی روحوں کے سامنے سے اس کی روح کو ننگی کر کے گزارا جائے گا. کتنی اس کی پریشانی ہوگی، پشیمانی ہوگی. اسی لیے جنت کا لباس تقوی والا لباس ہے. حضرت آدم سے مسٹیک ہو گئی، مسٹیک، تو اللہ پاک نے ان کا لباس ایسا نکال دیا کہ بدن ننگا ہو گیا. یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ وہ جنت کے پتوں کو لے کر اپنے بدن کو چھپا رہے تھے ایک مسٹیک پر. علامہ ادریس صاحب آگے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم گناہ کر کے بھول جاتے ہو. تم اپنا لباس تو اللہ تمہارا اتارتا نہیں ہے، لیکن تمہارا روح کا لباس اللہ اتار لیتا ہے. تمہاری روح میں نور نہیں رہتا، اللہ اس نور کو کھینچ لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اگر تم چاہتے ہو ولی بننا تو اپنے روح کو نورانی بناؤ کہ جب یہ روح کو نکالنے والے فرشتے آئیں تمہارے پاس تو وہ تمہیں کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نورانی روح چل، ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، واپس چل. وہاں سے آئی تھی نا پاک بن کر، اب پاک بن کر تو چل، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، جنت میں داخل ہو جا. یہ تب ہے. اس لیے ہمارے کپڑے تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اندر میں روح گندی ہے. اس روح کو پاک کرنے کے لیے ہمیں تقوی والی زندگی گزارنی پڑے گی. آگے بھی اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں لہم البشرا، لیکن یہیں پہ بس کرتا ہوں. وہ خواب ہے ولیوں کے، ایک بشارت کیا ہے، ان کو اچھے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں. خواب، انشاءاللہ خواب پر پھر بات کروں گا. ویسے تو سورہ یوسف میں آگے انشاءاللہ خواب کی تعبیر پر بے شمار باتیں آئے گی، یا مختصر ہم ذکر کریں گے خواب کا انشاءاللہ، کہ خواب بھی اللہ کے نبی کو کیسے کیسے خواب آتے تھے. اور یہ لہم البشرا ہے، نیک ولیوں کے لیے بشارت ہے، مبشرات ہے دنیا میں بھی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذل الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، چلوت میں چھپ چھپ کر تیری نافرمانی کی ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. گندی آنکھوں کو صاف کر دے، گندے کانوں کو صاف کر دے، یا اللہ گندی زبانوں کو صاف کر دے. تو بڑا کریم ہے، ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبی. یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری زبان کو ہم ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے دھولے پھر بھی تیرا نام لینا بے ادبی ہے. اس لیے کہ اللہ تو بڑا پاک ہے، لیکن تو بڑا کریم ہے کہ گندی زبان سے بھی تیرا نام لینے کی توفیق دے دیتا ہے. یا اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، ہمیں، ہماری آل اولاد کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، پوری امت کو معاف کر دے. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. اللہ بہت سارے حضرات گھر پر بھی ریسیور پر سن کر رہے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما. بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ریسیور پر بیٹھ کر تفسیر سنتی رہتی ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے اولادوں کی مغفرت فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما. اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھنا ہمارا قبول فرما، دنیا میں بھی قبول فرما، قبر میں بھی قبول فرما، آخرت میں بھی قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ عوام کو، خواص کو، یا اللہ صحیح ہدایت نصیب فرما، صحیح ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تیرا خوف اور تقوی نصیب فرما، تیرا خوف اور تقوی نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی فکر کی توفیق نصیب فرما، تو حساب لے اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب لینے کی، اے اللہ فکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہمیں جو بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کہنے والے کی، سننے والے کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. کام کرنے والے، پہنچانے والے، اے اللہ اس کام کو، دینی دعوت کو، ان کو بھی قبول فرما، ان کی آل اولاد کو قبول فرما. یا اللہ سب کی آل اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما، استقامت علی الایمان نصیب فرما، ہمارے عقیدے میں پختگی نصیب فرما. یا اللہ عقیدے میں پختگی نصیب فرما، سن سنت کے پابند بنا, اتباع سنت والے میں سے بنا دے, تیرے نیک لوگوں میں سے بنا دے, تیرے ولیوں میں سے بنا دے, تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جہاں 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 اللہ مریدین ہیں جتنے میرے, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو قبول فرما, سب کو ہدایت نصیب فرما. میرے متعلقین محسنین جہاں جہاں ہیں سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اولیاء تابعین کے صدقے عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.